بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو ٹائٹل ہے آج کی تقریر کا وہ ہے دا امپورٹنس آف دعویٰ مشن. دا امپورٹنس آف دعویٰ مشن. کل میں دلی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک ہوا, وہاں پر کئی ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے, سب پڑھے لکھے تھے, سب انٹلیکچوئلس تھے. لیکن نہ صرف میں نے بلکہ دوسروں نے بھی یہ مانا کہ کوئی بھی شخص وہاں پر نہیں تھا جس نے ٹاپک پر بولا ہو. ادھر ادھر کی باتیں, کچھ جوک, کچھ تماشے کی باتیں اور بات ختم ہو گئی. یہ تعجب ہے کہ وہاں پر انٹرنیشنل مائنڈ اکٹھا تھے لیکن کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو اس ٹاپک پر بولا ہو جس کے لیے وہ بلایا گیا تھا وہاں پر. میں نے سوچنے لگا میں اس پر کہ بات کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ماڈل جو ہے بدل گیا ہے. اصل ماڈل جو ہمیں رسول اللہ سے ملا ہے وہ ہے ٹیم بنانا, مائنڈ بنانا. آج کل کیا ہے, لوگ ڈگری لے لیتے ہیں اور انگریزی ناولیں پڑھ کر انگریزی بولنا آ جاتا ہے ان کو, اور پھر انٹرنیشنل کانفرنس میں ایڈریس کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کچھ بھی ان کے مائنڈ میں کوئی سوچی سمجھی بات نہیں ہوتی. تو یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے. دنیا بھر میں میں گیا ہوں کانفرنسوں میں, ہر جگہ میں نہیں پایا کوئی بھی آدمی ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرتا. تو میں نے سوچا کل پھر دوبارہ اس کو کہ بات کیا ہے. تو یہ ہے کہ مائنڈ بلڈنگ کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے کہیں. کئی لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس عملی پروگرام کیا ہے. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ آپ, سر سید نے ایک منتھلی میگزین نکالا تھا تہذیب الاخلاق, تو ساتھ ساتھ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, آپ نے کیا کیا عملی طور پر. میں سوچنے لگا کہ آخر کیا معاملہ ہے, لوگ رزلٹ کیوں نہیں دیکھتے. سر سید نے اپنا مقصد یہ بتایا تھا کہ ہم یہاں پر ایسے انسان بنانا چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو. یہ چھپا ہوا ہے ان کا, لیکن ایک آدمی بھی نہیں بنا وہاں پر. اب دیکھیے, سر سید نے 1875 میں 1875 میں محمدن کالج بنایا تھا, پھر 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گیا. تو 1875 سے کالج ہے, 1920 سے یونیورسٹی ہے. اب غور کیجیے کہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, کوئی ایک انسان بھی نہیں پیدا ہوا. ان کا مقصد کیا تھا, ایسے انسان بنانا جو آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے, سائنس کو اس زمانے میں بڑا درجہ مل گیا ہے. یعنی سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ جب کوئی بات کہی جائے تو وہ بڑی بات مانی جاتی ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے انسان تیار کرنا جو سائنٹیفک ریزننگ, سائنٹیفک لاجک کے ساتھ اسلام کو پیش کر سکے. تو کوئی ایسا ایک آدمی نہیں پیدا ہوا, ایک بھی آدمی نہیں کر سکتے آپ. اللہ کی توفیق سے میں نے اس موضوع پر کام کیا ہے, میری بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن علی گڑھ سے پیدا ہونے والے کس آدمی نے کام کیا یہ بات. لیکن اب کہتے ہیں کہ صاحب سر سید نے عملی پروگرام چلایا. چیز کیا ہے کہ ماڈل بدل گیا ہے. ماڈل جو ہے رسول اللہ کا ماڈل ہے. رسول اللہ کا ماڈل کیا تھا, تزکیے سے اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. تزکیہ, تزکیہ مینس انٹلیکچوئل لیول پر بدلاؤ لانا, مائنڈ کو بنانا, سوچ کو بنانا, یہ ہے تزکیہ. تزکیہ کسی مسٹیریس پریکٹس کا نام نہیں ہے. تزکیہ کا مطلب کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. تزکیہ کا مطلب ہے ذہن کو بدلنا, مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنا, ڈی کنڈیشننگ کرنا, لوگوں کے اندر صحیح طرح کا سوچ لانا, اس طرح کی ایک ٹیم بنانا. تو یہاں سے لے کے امریکہ تک چلے جائیے, آپ کہیں بھی کوئی کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ٹیم بنانا ہے, انسان بنانا ہے. اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کا عملی پروگرام کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے عملی پروگرام چلایا اس کا رزلٹ کیا ہے. یو ہیو ٹو سی دا رزلٹ. رزلٹ از دا کرائیٹیرین اینڈ ناٹ سمپلی کلیم. یعنی کوئی آدمی کلیم کرتا ہے تو وہ کلیم تو کرائیٹیرین نہیں ہے. کرائیٹیرین جو ہے رزلٹ ہے. تو رزلٹ تو صفر ہے, رزلٹ تو زیرو ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ پروفیٹک ماڈل پہ کر رہے ہیں. اور پروفیٹک ماڈل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کو بدل دو, کہ سوچ کو بدل دو. یعنی مائنڈ بلڈنگ جو ہے یہاں سے بگننگ شروع ہوتی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے یہ. یعنی ہمارے پہاڑ کو اپنی جگہ سے کھسکانا آسان ہے, لیکن انسان کے مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی یہ کانسیپٹ ہی انسان صحیح معنوں میں دریافت نہیں کر سکا ابھی تک. واٹسن جو تھا امریکہ کا 100 سال پہلے, اس نے جو بات دریافت کی وہ آدھی تھی. اس نے کنڈیشننگ کو پرماننٹ مان لیا. اس کے ہاں بھی ڈی کنڈیشننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے ماحول میں, اس کے گھر میں, اس کی سوسائٹی میں, اس کے انسٹیٹیوشنس میں کنڈیشننگ کنڈیشننگ کنڈیشننگ. تو جب تک آپ اس کے کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن نہ کریں, وہ اس قابل نہیں بنتا کہ وہ کچھ سوچ سکے. رائٹ تھنکنگ بگنس فرام ڈی کنڈیشننگ. رائٹ تھنکنگ بگنس فرام ڈی کنڈیشننگ. اب دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں ڈی کنڈیشننگ کیا چیز ہے, کنڈیشننگ کیا چیز ہے. میرے ہاتھ میں آج کا انگریزی اخبار ہے, آج کا. یہ ہے یو چوز یور لائف. یو چوز یور لائف. تم خود اپنی زندگی کا انتخاب کرو. یہ لمبا مضمون ہے. اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اپنا مالک آپ ہے. اس کو کسی خدا سے ایڈوائس نہیں لینا ہے, کسی گاڈ کی بات کو فالو نہیں کرنا ہے. وہ خود اپنا انتخاب کر سکتا ہے, اپنا چوائس خود لے سکتا ہے. یہ ہے اس آرٹیکل کا خلاصہ. لیکن کتنا یہ بالکل اسٹیپڈ بات ہے, اسٹیپڈ. بیسک بات یہ ہے کہ یو کین ناٹ چوز یور لائف. کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پہ سوچنے لگا تو اس یونیورس میں, اس دنیا میں ہر ذرے پہ لکھا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ چوز یور لائف. جیسے میں بول رہا ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خود بول سکتا ہوں, کیونکہ میرا مائنڈ جب سوچے گا تبھی بول پاؤں گا, زبان چلے گی تبھی بول پاؤں گا. یہ سب کس نے دیا ہے؟ ہوا اگر ہے تب بول کر کے اپنی بات کنوے کر پاؤں گا. آگ پاس کان ہے تب اس کو سن پائیں گے آپ. تو لوگ کیا ہے, چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں. یہی کنڈیشننگ, فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں. اسی کو میں کنڈیشننگ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے بس وہ ہے, جو ہے بس وہ ہے. آج صبح کو میں نے جب نہایا تو نہانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھتا ہوں, نہانے کے بعد دھوپ میں بیٹھتا ہوں ورنہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ زکام نہ ہو جائے. اچھا آج کیا ہوا, آج آپ جانتے ہیں کہ دھوپ تھی نہیں, ہلکے بادل تھے, تو میں جب نکلا تو دھوپ تھی نہیں, تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ہیٹر جلایا, ہیٹر میں بیٹھا اور ہیٹر میں اپنے آپ کو گرم کیا. اب یہ ہیٹر کہاں سے بنا, یہ لائٹ کہاں سے آئی, کیا میں نے کہیں سے پیدا کر لیا ہے اس کو, یہ میرے چوائس پر ہے, یہ ڈائریکٹ تو خدا کی دین ہے. دیکھیے جس چیز جس دنیا ہم رہتے ہیں وہاں پر یا تو خدا ڈائریکٹ طور پر ہمیں کچھ بھیج رہا ہے, یہ سورج کی روشنی, کچھ چیزوں کو ہم نے کنورٹ کیا ہے, انوینٹ نہیں کیا ہے, انوینشن از نتھنگ, ہم نے کچھ چیزوں کو کنورٹ کیا ہے. جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں وہ کنزیومر گڈس, وہ کیا ہے, کنزیومر گڈس ہے, وہ سب کے سب کنورٹڈ گڈس ہے. کچھ چیزیں جو نیچر میں تھیں ان کو لیا ہم نے, ہم نے اس کو اپنی فیکٹری میں لیا کر کے کچھ پروسیس کیا تو وہ پروسیس ہو کر کے وہ چیز بن گئی, تو وہ تو ساری چیزیں کنورٹڈ گڈس ہیں, کنزیومر گڈس نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ آپ جو میں نے ہیٹر استعمال کیا یا جو بجلی استعمال کی وہ کیا چیز ہے, کہ نیچر میں ایک لا ہے, یہ جو نیچر ہے اس میں ہم رہتے ہیں, لفظ نیچر جو آپ جانتے ہیں کہ کچھ سب کچھ جو ہے اس کو نیچر کا لفظ بولا جاتا ہے, اس کو اس میں کیا ہے, اس میں ایک لا ہے, وہ لا یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈائنمو لیں, ڈائنمو ایک بنائیں, ڈائنمو کے اندر اگر آپ میگنیٹک فیلڈ اور موشن کو اکٹھا کریں, میگنیٹک فیلڈ اور موشن, تو وہاں پر کیا ہوگا, الیکٹران فلو کرنے لگیں گے, اور الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران, الیکٹریسٹی مینس فلو آف الیکٹران. تو یہ قانون کس نے بنایا, خدا نے, یعنی میگنیٹک فیلڈ کو اور موشن کو اکٹھا کرو تو الیکٹران فلو کریں گے, جس سے تو بجلی بنا سکتے ہو. اس طریقے سے اگر آپ یہ کریں کہ وہاں پر میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک کرنٹ کو اکٹھا کریں, میگنیٹک فیلڈ کو الیکٹرک کرنٹ کو, تو کیا ہوگا, وہاں موشن ہو جائے گا, وہاں گھومنے لگے ایک چیز. اسی لا پر سب کچھ ہمارا چل رہا ہے, یعنی ایک لا کو یوز کر کے ہم دنیا میں بجلی بنائے ہوئے ہیں, دوسرے لا کو یوز کر کے ہم دنیا میں مشینیں بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو کنورٹڈ آئٹمس ہیں, یہ انوینٹڈ آئٹم نہیں ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط الفاظ میں جیتے ہیں, جیسے انوینشن بہت چلا ہوا ہے, انوینشن تو کوئی چیز نہیں ہے, جو چیز ہے وہ ڈسکوری ہے, انوینشن ڈسکوری نتھنگ. تو ایک لا جو دنیا میں تھا خدا کی طرف سے پہلے سے, اس کو ہم نے دریافت کیا, اس کو استعمال کیا, تو کیا ہوا, مشین بن گئی, تو کیا ہوا, بجلی سے روشنی آ گئی. تو خدا کی اگر سورج سے میں روشنی لے رہا ہوں, سورج سے میں انرجی لے رہا ہوں, تو ڈائریکٹ خدا کے سپلائی کی وجہ سے مل رہی ہے مجھے, اور اگر میں ہیٹر سے لے رہا ہوں تو کیا ہے, میں نے کنورٹ کیا ہے تو مجھ کو وہاں پر ہیٹر سے گرمی مل رہی ہے, وہ بھی خدا کا, وہ بھی خدا کا. تو صحیح بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یو چوز یور لائف, یہ بات ایک ہر طرف لکھا ہوا, یو کین ناٹ چوز یور لائف, یو کین ناٹ چوز یور لائف. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہمیں خدا کا سورج نہیں چاہیے, ہم تو خود اپنی لائٹ بنائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خدا کی ہوا نہیں چاہیے, ہم تو آکسیجن جو ہے وہ خود ہی بنائیں گے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ پلینٹ ارتھ نہیں چاہیے, ہم خود اپنا ایک پلینٹ بنائیں گے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہم پانی خود اپنا بنائیں گے. تو ایک ایک آرٹ پارٹیکل, ایک ایک ذرے پہ لکھا ہوا کہ یو کین ناٹ چوز یور لائف. کیسی عجیب کنڈیشننگ ہے یہ, کیسی عجیب کنڈیشننگ. اسی چیز سے کہ جب میں نے دیکھا کہ سورج کی روشنی مجھے نہیں مل رہی ہے, میں ہیٹر چلایا تو میں نے کیا اس سے لیسن لیا, آئی کین ناٹ چوز مائی لائف. خدائی سے لینا ہے, یا تو سورج سے لو یا ہیٹر سے لو, لینا تو خدا سے ہے, یا تو ڈائریکٹ لو یا اس کو کنورٹ کر کے لو. تو جس چیز سے میں نے سبق لیا کہ آئی کین ناٹ چوز مائی لائف, اس سے یہ سبق لے رہے ہیں یو چوز یور لائف. اتنا بڑا وہ ہے, اس کو میں نے پڑھا, کوئی ایک بھی نہ لاجک ہے نہیں کوئی ریزن ہے اس پورے بندے میں, سوائے انگلش 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 انگلش. کوئی بھی شخص پڑھے اس کو, یہ آج ہی چھپا ہے, پڑھ کر مجھے بتائے اس میں کون سی ریزن ہے, کون سی لاجک ہے. آج کل کیا ہے لوگ, میں ریڈیو پر سن رہا تھا, ایک عورت بول رہی تھی کہ میری بچی بہت ریڈنگ بہت کرتی ہے. ایک عورت بول رہی تھی ریڈیو پر, کوئی ماں, کہ میری بچی ریڈنگ بہت کرتی ہے. تو وہ بہت خوش ہوا کہ بھائی ریڈنگ کا اسٹڈی کرنے کا لوگوں کا ذوق آ گیا ہے. اور جب پوچھ بس وہ جب جس سے وہ بات کر رہی تھی اس سے پوچھا پوچھا تا جا کہ ناول پڑھتی ہے, ناول کا نام ریڈنگ ہے, ناول کا نام ٹائم پاس کرنا ہے, ریڈنگ نہیں ہے. لوگ غلط نام رکھ رکھ کر کے باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. آپ ناول پڑھتے ہو تو ریڈنگ نہیں کر رہے ہیں, آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں, آپ تفریح کر رہے ہیں. یہ تو حالت لوگوں کی. تو یہ لوگ کیا ہیں, میں خیال کہ 99% لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ریڈنگ کا مطلب ان کا ناول ہوتا ہے. ناولیں پڑھتے ہیں, باتیں سمجھتے نہیں, مضمون لکھتے ہیں. جیسے کل میں یوگا تھا وہاں, تو لوگ جوک چھوڑ رہے ہیں, شاندار انگلش بول رہے ہیں, بات کچھ بھی نہیں. اب کسی بھی آرٹیکل کو چھپتا ہے ان پیپروں میں, اور مجھے بتائیے اس میں کہ اس میں کون سے لاجک ہے, کون سے ریزن ہے, سوائے اس کے کہ انگلش ہے انگلش انگلش انگلش. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی کنڈیشننگ کا یہ حال ہے کہ چیزوں کو وہ فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں. پیدا ہوا تو فوراً اس کو پانی مل گیا, پیدا ہوا تو فوراً اس کو سورج کی روشنی مل گئی, پیدا ہوا تو فوراً اس کو کھانا مل گیا, اس میں وہ یوز ٹو ہو گیا, وہ اور اس میں فار گرانٹیڈ لینے لگا کہ یہ چیز تو میری ہے ہی ہے, یہ چیز تو میرے پاس ہے ہی ہے. تو یہ ہے کنڈیشننگ. اسی کنڈیشننگ کے تحت یہ بول رہا ہے آدمی کہ یو چوز یور لائف. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یو کین ناٹ چوز یور لائف. یعنی ایک انسان جو بنا ہے, بن کر نکلا ہے, کیا ماں نے بنایا ہے اس کو, کیا باپ نے بنایا ہے؟ یہ تو خدا کی ایک فیکٹری ہے جس میں بن کر کے آپ نکلے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتا آدمی, ہر آدمی بس میری ماں میری ماں, میرا باپ میرا باپ. میرا خدا کوئی نہیں بولتا. میں روزانہ ریڈیو سنتا ہوں, اس پر روزانہ لوگوں کی باتیں آتی رہتی ہیں. ہر آدمی کیا کرتا ہے, میری ممی میری ممی, میرا پاپا میرا پاپا. کوئی یہ نہیں بولتا کہ میرا خدا میرا خدا. مجھے بہت ہی انوکھا تجربہ ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں نہیں کہ وہ کون ہے جس نے ہم کو کریٹ کیا ہے, وہ کون ہے جس نے ہم کو یہ سارا لائف سپورٹ سسٹم دیا ہے, وہ کون ہے جس نے ہم کو سورج دیا ہے, وہ کون ہے جس نے اس دنیا کے اندر وہ سارے پوٹینشیل رکھے جس کو ہم ڈسکور کر کے اس کو کنورٹ کر کے اتنی ساری چیزیں بنا رہے ہیں, اتنی ساری چیزیں بنا رہے ہیں. تو ہمارا جو مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ لوگوں کو رائٹ تھنکنگ پر لائیں. رائٹ تھنکنگ جب آئے گی تو کیا ہوگا, گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ آئے گی, کریئٹر اورینٹڈ تھنکنگ آئے گی. رائٹ تھنکنگ کا اے بی سی ڈی ہے کریئٹر اورینٹڈ تھنکنگ. اور جب رائٹ تھنک نہیں ہے تو کیا ہے؟ سیلف اورینٹڈ تھنکنگ. سیلف اورینٹڈ تھنکنگ. ہم آپ لوگوں کے اندر مشن والی اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس بات کو آپ جانیں کہ دنیا جو ہے ایک بہت ہی بھیانک انجام کے کنارے کھڑی ہوئی ہے, وہ ہے موت. ہر آدمی کو کبھی بھی مر جانا ہے. اور موت کیا ہے؟ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو جہاں جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. ایوری ون از ایوری ون از گوئنگ ٹو ڈائی. دین وی ہیو ٹو ریچ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. جیسے مرے ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا, اب آپ لوٹ نہیں سکتے اپنے گھر کی طرف, اپنے بچوں کی طرف, اپنے جاب کی طرف. پھر کوئی بینک نہیں ہوگا جہاں کے کھڑکی پہ کھڑے ہو کر کے آپ کہیں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے, وہ نکال کر دے دے آپ کو. تو اچانک آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے, نہ آپ کے لیے کوئی بینک ہوگا, نہ آپ کے لیے کوئی جاب ہوگا, نہ کوئی ماں باپ ہوں گے, نہ کوئی بچے ہوں گے, نہ کوئی بلڈنگ ہوگی. اچانک ایک طرف وہ دنیا ہوگی جس دنیا کو آپ چھوڑ چکے, ایک طرف ایٹرنیٹی ہوگی. ایٹرنیٹی یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے. اس کو بتانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے اس کا, تو اس کو نہ سونا یاد رہے گا, نہ چلنا یاد رہے گا, نہ کھانا یاد رہے گا, نہ کپڑا یاد رہے گا. وہ کہے کہ دوڑو دوڑو, بتاؤ انسان کو اس سے پہلے کوئی مر جائے, مرنے سے پہلے بتا دو اس کو. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. لوگ سر سید کی اور فلاں کی مثال دیتے ہیں. مثال جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ماڈل ہے ہمارے لیے. ماڈل ہر معاملے میں ماڈل ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ غلط ماڈل لے لیتے ہیں کہ فلاں حضرت نے یہ کہا ہے, فلاں صاحب نے یہ کہا ہے, فلاں لیڈر نے یہ کہا ہے. بھائی پہلے دیکھو رسول اللہ نے کیا کہا ہے. جب آپ ماڈل بدل لیں گے تو آپ کبھی کہیں صحیح مقام پر نہیں پہنچیں گے. رسول اللہ کے بارے میں دیکھیے, رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں پیدا ہوئے 570 عیسوی میں. اس بعد 40 سال تک آپ, یعنی 40 سال کے بعد آپ کو پرافٹ ہڈ ملی 610 عیسوی میں. یہ 40 سال تک کیا تھا معاملہ آپ کا؟ تو بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ کی, وہ کہتے ہیں اس 40 سال سے پہلے کی زندگی کے بارے میں, حببا الیہ الخلاء, حببا الیہ الخلاء. خلا کہتے ہیں سیکلوژن کو, تنہائی کو, سیکلوژن کو, تنہائی کو. تو آپ کے لیے تنہائی آپ کو محبوب ہو گئی تھی. یہ تنہائی میں رہنا آپ کو اچھا لگنے لگا تھا. تو کیا کرتے تھے آپ؟ مکہ سے کوئی 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے, اس کو کہتے ہیں ہرا. ہرا میں اس کے اوپر ایک تھا کیو, غار. تو وہاں آپ جاتے تھے. وہاں پر 2 دن 3 دن کچھ اس زمانے میں کھانے پینا کیا ہوتا تھا؟ ستو لے لیا, مشک میں تو پانی لے لیا, کچھ کھجور لے لیا, یہی سب زمانے کھانا ہوتا تھا. کوئی ٹفن کیریئر تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. معمولی طریقے سے کچھ لے لیا, چلے گئے وہاں. تو وہاں رہے 2-4 دن, پھر ختم ہو گیا تھا. پھر واپس آ گئے. آپ کی جو اہلیہ تھی خدیجہ, وہ آپ کو کچھ سامان بنا کر دے دیتی, کبھی جا کے پہنچا دیتی تھیں. اس طرح سے 40 سال پہلے کی زندگی آپ گزرتی تھی سیکلوژن میں، تنہائی میں، اکیلے میں. یعنی اگر میں اس کو یوں کہوں دوسری لینگویج میں تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی سوسائٹی کے پیسے ممبر بنے ہوئے تھے، پیسے ممبر. سوسائٹی میں آپ کو ایکٹیو حصہ نہیں تھا. اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہاں جو سوسائٹی تھی ان سے الگ ہو کر جا کر کے آپ ایک کیو میں، غار میں رہنے لگے تھے، سیکلوژن میں. سوچتے تھے. پھر 610 عیسوی کو جب آپ کو ملی ہے، یعنی پہلا ریولیشن آیا ہے، آپ کو نبوت ملی ہے، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ واپس آئے، جب آپ واپس آتے تھے آپ تو خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھیں وہ آپ کے لیے بستر کر دیتی تھیں، بچھا دیتی تھیں کہ ہاں لیٹیے، آرام کر لیجیے، کئی دن کے بعد آئے ہیں آپ. تو آپ نے کہا کہ آنا رہا یا خدیجہ، 40 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، این رہا یا خدیجہ، اب آرام کہاں، اے خدیجہ اب آرام کہاں. وہی آدمی جو 40 سال تک اپنے سوسائٹی کا پیسے ممبر بنا ہوا تھا، اچانک وہ سپر ایکٹیو ممبر بن گیا. اس کو سوچیے آپ، یہ بھی ماڈل ہے. آپ نے کہا رہا یا خدیجہ، اے خدیجہ آپ آرام کہاں، اب تو ایک مشن ہے، اس مشن کو چلانا ہے ہمیں، انسان کو بتانا ہے ہمیں. تو وہی انسان جو 40 سال تک اپنی سوسائٹی کا پیسے ممبر بنا ہوا تھا، وہی انسان اچانک سپر ایکٹیو ممبر بن گیا اپنی سوسائٹی کا. اب رات دن آپ کو دعوت کا کام، مشن کا کام. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لال کا باخ اور نفس کا اللہ کو مومنین، لال کا باخ اور نفس کا اللہ کو مومنین، کہ شاید تو آپ جو کو کل کر ڈالو گے، اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ سچائی کو نہیں مان رہے ہیں. تو اپنے کو کلنگ کی حد پر جاتا ہے تب دوسروں کو وہ لائف دے پاتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ہلاکت کی سطح پہ لے آتے ہیں تب دوسروں کو آپ سالویشن دیتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ لال کا باخ اور نفس کا اللہ کو مومنین، شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ لوگ سچائی کو پر نہیں چل رہے ہیں، سچائی کو نہیں مان رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے آپ کی کوششوں سے رات دن لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں سے بتا رہے ہیں، تو ہوتے ہوتے بہت سارے لوگ وہاں پر آ گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، جن کو ہم صحابہ رسول کہتے ہیں. یہاں تک حجۃ الوداع میں 140,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور جو مدینے میں جو عورت بچے تھے ان کے علاوہ. یہ جو لوگ تھے، یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ بنو اسماعیل جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس زمانے میں اس وقت تک سلیپنگ نیشن بنے ہوئے تھے. سلیپنگ نیشن، اچانک ان میں زندگی آ گئی. وہی لوگ جو سلیپنگ نیشن بنے ہوئے تھے، اچانک ان کے اندر زندگی آ گئی. ساری دنیا میں، یعنی وہ سچائی کو لے کر داخل ہو گئے ساری دنیا میں. اس زمانے میں اگر آپ پڑھیں ان کے حالات، تو وہاں کیا ہوتا تھا، شاعری ہوتی تھی. تقریباً ہر آدمی شاعری کرتا تھا، لیکن جب ان کو مشن ملا سب کی ساری چھوٹ گئی، سب کی ساری چھوٹ گئی. ایک صحابی تھے لبید، بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے شاعری چھوڑ دی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے شاعری چھوڑ دی، تو انہوں نے کہا عباد القرآن، یعنی قرآن نے ہمیں جو مشن دیا ہے اس مشن کے بعد ہمیں شاعری کرنا ہے، اب ٹائم کہاں ہمیں شاعری کرنے کا، اب تو اس مشن کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے. یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ میں ہر آدمی اسی کو اپنا ماڈل بنائے، اسی چیز کو ماڈل بنائے، مشن والی اسپرٹ آپ کے اندر آنا چاہیے. ورنہ دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، 7 بلین انسان دنیا میں ہیں، اور سب تک آپ کو پہنچانا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ایک گھر میں سچائی کی بات پہنچ جائے گی. وہی تو وقت ہے، کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. ماڈرن کمیونیکیشن سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک ایک گھر میں پہنچے، اب وہ زمانہ آیا ہے، اب خدا نے آپ کو سادھن دیا ہے، تو آپ ہی کی اس رسپانسبلٹی ہے کہ گھر گھر پہنچائیں آپ. جب آپ کے زمانے میں یہ سادھن دنیا کو ملا ہے ماڈرن کمیونیکیشن کا، تو آپ ہی کی ذمہ داری بن گئی کہ آپ دنیا کو پہنچائیں. اب ہر دوسری چیز کو آپ کو سیکنڈری بنانا ہے، سیکنڈری، ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا ہے. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت کا کام ایک سیکریفائس چاہتا ہے، دعوت کا کام ایک سیکریفائس چاہتا ہے، ایک قربانی چاہتا ہے. وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی گردن کٹانا نہیں ہے، گولی کھانا نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. وہ قربانی ہے پیچھے ہٹنا. سب سے بڑی قربانی جو ہوتی ہے پیچھے ہٹنے کی قربانی ہوتی ہے. آگے بڑھنا تو سب جانتے ہیں، ہر بزدل آدمی آگے بڑھنا جانتا ہے، پیچھے ہٹنا مشکل، سب سے مشکل کام، سب سے موسٹ ڈیفیکلٹ کام ہے پیچھے ہٹنا. یہ قربانی دینا پڑتا ہے، تب دعوت کام آگے بڑھتا ہے. اگر آپ پیچھے ہٹنے کی قربانی نہ دے سکیں تو آپ دعوت کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں پرافٹ کی زندگی سے. یہ تو پوری زندگی آپ کی اسی پر آپ ٹریس کر سکتے ہیں، پوری زندگی. مکہ میں دیکھیے، جب آپ تھے، یعنی فرسٹ کوارٹر آف دا 7th century، تو وہاں پر کعبہ تھا جو کہ مقدس عبادت گاہ ہے توحید کی، لیکن وہاں پر لوگوں نے 360 بت رکھ دیے تھے. آپ 13 سال تک مکہ میں رہے، اور کبھی بھی آپ ایسا نہیں کہا کہ بتوں کو ٹچ کریں، بتوں کو توڑیں، بتوں کو پھینکیں، وہاں شور کریں، کمپلین کریں، وہاں پروٹیسٹ کریں کہ یہ کیا بت لاگ رکھ دیا یہاں پر. یہ تھا پیچھے ہٹنا، اپنے جذبات کو پیچھے لے جانا. کیوں؟ اگر آپ اس مسئلے کو اٹھاتے تو کنٹروورسی کریٹ ہوتی، پھر دعوت کا کام نہ ہوتا، لڑائی شروع ہو جاتی. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل مسلم کنٹریز میں لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کنٹروورشل پوائنٹ سے لوگ اسٹارٹ لیتے ہیں اپنا. جس بات سے کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے اسے پیچھے ہٹنا ہے، اسے سیٹل کرنا نہیں ہے. یاد رکھیے، جس بات سے کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے اسے پیچھے ہٹ جائیے، تب آپ کوئی پازیٹو کام کر سکیں گے. تو آپ پیچھے ہٹے رہے، پیچھے ہٹے رہے، پیچھے ہٹے رہے، کوئی اس کا چرچا ہی نہیں کیا، بس یہ کہتے تھے جا کر کے وہاں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور قرآن پڑھ کر سناتے تھے ان کو. پھر میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں حدیبیہ کی. دیکھیے بہت عجیب بات ہے کہ حدیبیہ کی جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی پیس ٹریٹی تھا، حدیبیہ جو تھا پیس ٹریٹی تھا، کہ اس سے پہلے جو لڑائی ہو رہی تھی تو حدیبیہ کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے تمہارے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی, یعنی عام کانفلکٹ نہیں ہوگا. ہم پیس سے ساتھ رہیں گے, تم پیس ساتھ رہو. یہ پیس ٹریٹی کیسے پاسبل ہوئی؟ تو جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پیس ٹریٹی ہو رہی تھی تو صحابہ بہت ہی غصے میں تھے, یہاں تک کہ اس کے خلاف بولے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو ہیومیلیٹنگ ایگریمنٹ ہے, ہم کیوں اس کو مانیں؟ لما نوت دنیت من دیننا, ایسے ہیومیلیٹنگ کنڈیشنز کو کیوں مانیں ہم؟ نہیں مانیں گے ہم. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان کر کے اور سائن کر دیا. اس کے فوراً بعد دیکھیں قرآن میں اترتی آیت کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک لیغفر لک اللہ من ذنبک, کیا آیت ہے صاحب؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. یہ بات آج ہی میری سمجھ میں آئی. اس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب حدیبیہ ایگریمنٹ میں آپ پیچھے ہٹ گئے, اتنا پیچھے ہٹ گئے کہ جو کچھ بھی تم کو آپ مانتے ہیں بس صلح کر لو اور پیس آ جائے, لڑائی بھڑائی بند کر دو, جو کہو آپ ماننے کے تیار ہیں, تو سب مان لیا. آپ پڑھیے, کتابوں میں پڑھ لیجئے, آپ ان کی ہر کنڈیشن کو مان لیا کہ بھائی لڑائی بھڑائی بند کرو, جو کہو ہم اس پر تیار ہیں. اس کے بعد یہ آیت اتری ہے کہ ہم نے تم کو فتح دے دی کھلی فتح, انا فتحنا لک فتح مبینہ, ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی. اس کے بعد فرمایا تاکہ خدا معاف کر دے تمہارے خطاؤں کو, اگلے بھی اور پچھلے بھی, تاکہ خدا معاف کر دے تمہارے اگلے گناہوں کو بھی اور پچھلے گناہوں کو بھی. آج ہی میری سمجھ یہ بات آئی کہ دعوت کے مقصد کے لیے پیچھے ہٹنا اتنا بڑا ریوارڈیبل کام ہے کہ ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں آپ کی, پیچھے کی بھی آگے کی بھی. کتنی بھاری گڈ ٹائڈنگ ہے اس میں, کتنی بشارت اس میں ہے. رسول اللہ صرف اس لیے پیچھے ہٹے وہاں پر, جب پیس ہوگا تو دعوی ورک ہوگا. ود آؤٹ پیس دیر از نو دعوی ورک, کیونکہ جب لڑائی چھڑ گئی, آپس میں دشمنی ہو گئی, ہیٹ ہو گیا, انٹریکشن بند ہو گیا, تو دعوی ورک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے لڑائی کو بند کرنے کے لیے, جو عام کانفلکٹ ہو گیا تھا اس کو بند کرنے کے لیے, آپ نے کہا جو بھی تمہاری کنڈیشن مانتے ہیں بس پیس صلح کر لو. تو پیس آئی تھی وہاں پر, ادر پارٹی جو تھی اس کی ہر کنڈیشن کو مان کر کے. کیوں یا آپ نے ایسا کیا؟ تاکہ دعوت کا راستہ کھلے, ٹو نارملائز دا سچویشن, سچویشن کو نارمل لانے کے لیے. کیونکہ نارمل, جب نارمل سچویشن رہے گی تو وہاں دعوی ورک ہوگا. جب وہاں ہیٹ نہیں ہوگی اور وہاں پر لڑائی نہیں ہوگی تو لوگ نارمل طریقے سے انٹریکٹ کریں گے, نارمل طریقے سے ڈسکشن ہوگا, نارمل طریقے سے ڈائیلاگ ہوگا, وہ ہونے لگا. تو دعوت کا راستہ کھولنے کے لیے آپ نے اپنے کو اتنا پیچھے کیا, اتنا پیچھے کیا کہ ہسٹری میں کسی نے اتنا پیچھے نہیں کیا ہوگا. تو اس کے بعد یہ اتری آئے کہ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ خدا تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے, اگلے گناہوں کو معاف کر دے. آج ہی میرے بات یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دعوت کے لیے, دعوت ورک کے لیے, اگر آپ دعوت کا راستہ کھولنے کے لیے اگر آپ کو پیچھے ہٹا لیں تو اتنا بڑا یہ عمل ہے, اتنا بڑا کام ہے, اتنا ریوارڈیبل کام ہے یہ کہ خدا کہہ دے گا کہ اے میرے بندو, میں نے تمہارے پچھلے کو معاف کر دیا, اگلے کو بھی معاف کر دیا. اس سے بڑی کوئی بشارت ہو سکتی ہے؟ آج دیکھیں پوری مسلم دنیا جو ہے اس سے دور ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پیچھے ہٹ کر کے رسول اللہ نے پیس قائم کیا. یہاں کہتے ہیں کہ نہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمیں تو لڑنا ہے. اس لیے دعوت بھی نہیں ہو رہی ہے. یعنی دعوت کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو گیا ہے. دعوت کا ہوتا ہے کام جب ہیٹ نہ ہو, جب نفرتیں نہ ہوں, جب نارمل طریقے سے انٹریکشن ہوتا ہو, نارمل طریقے سے ڈسکشن ہوتا ہو. اب کیا ہے, گن اور بم, نفرت ہر طرف. جس کو دیکھیے وہ نفرت کی بولی بول رہا ہے, نفرت کی بولی بول رہا ہے. تو نفرتوں کو ختم کرنا, وائلنس کو ختم کرنا, یہ ہوگا ہماری اپنے کو پیچھے جانے پر. دوسرا پیچھے نہیں جانے والا ہے, ہمیں کو پیچھے جانا پڑے گا. تو یہ جو قرآن میں چیپٹر ہے الفتح, اس میں یہ بات آئی ہے, اس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ دعوت کا کام, دعوت کا مطلب کیا ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنا, مسلمانوں کی نماز روزہ سکھانا, یہ دعوت نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فیلسی ہے, یہ بہت بڑی فیلسی ہے کہ مسلمانوں کو آپ نماز روزہ سکھائیں تو پتہ ہے کہ میں دعوت کام کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کہ ہم جو کام کریں وہ ایک اچھا کام ہے, لیکن ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے آپ نماز روزہ سکھائیں تو اچھا کام ہے, لیکن وہ دعوت تو نہیں ہے. وہ تو لوگ کوئی اور کام کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ دعوت ہے. اتنا بے خبر ہیں لوگ. اس زمانے میں دو بہت بڑی برائیاں ہیں مسلمانوں میں. ایک یہ کہ دوسرے کام کو انہوں نے دعوت کا ٹائٹل دے رکھا ہے, حالانکہ دعوت نام ہے غیر مسلموں کو خدا کا پیغام پہنچانے کا. یاد رکھیے, دعوت جو ہے وہ غیر مسلموں میں اللہ کا پیغام پہنچانا, اس کا نام ہے دعوت. تو ایک تو یہ برائی آ گئی ہے, دوسرے کاموں کو انہوں نے دعوت کا نام دے رکھا ہے, اور دوسری کیا ہے, اپنے پرابلم کو لے کر کے مدعو قوموں سے لڑنا. جن سے آپ لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے مدعو ہیں. اس زمانے مسلمان بھی مدعو آپ کا بن گیا ہے, جو کہ پھر گیا ہے اسلام سے. تو مدعو سے لڑائی چھیڑنے کے معنی کیا ہیں, دعوت کے حالات ختم. کون سنے گا, کون سنائے گا. تو یاد رکھیے, جو سچی دعوت کا کام ہے, سچا دعوت کا جو کام ہے, وہ بہت ہی بڑا انعام اس پر ہے. سچا دعوت کام یہ ہے کہ آپ انسانوں کی ہمدردی کے لیے, انسانوں کی سمپیتھی کے لیے اپنے کو پیچھے ہٹا لیں. جیسے میں نے ایک قصہ پڑھا کہ ایک بار دو عورتیں تھیں اور ایک بچہ تھا. دونوں کا دعویٰ تھا کہ میرا بچہ ہے یہ. قاضی کے ہاں قصہ گیا, اس نے کہا میرا بچہ, اس نے کہا میرا بچہ ہے. اب کوئی پروف تھا نہیں, تو قاضی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کو آدھا کاٹ دو, آدھا کاٹ کر ایک آدھے ایک کو دو, آدھا دوسرے کو دے دو. تو ایک عورت چلائی کہ نہیں نہیں مت کاٹو مت کاٹو, اسے کو دے دو. کیوں, وہ سچی ماں تھی. وہ جھوٹی ماں نے تو کہا کہ کاٹ دو, میرے پاس رہے نہیں اس کے پاس رہے. سچی ماں نے کہا نہیں نہیں. تو سچی ہمدردی آپ کو پیچھے لے آتی ہے, یعنی اپنے حق سے بھی آپ کو پیچھے لے آتی ہے. جو سچی ماں تھی, ظاہر کہ اس کا حق تھا کہ وہ بچہ اس کو ملے, لیکن ہمدردی جو تھی اس کو یہاں تک لے گئی کہ اپنے حق سے وہ چھوڑ دیا اس نے, اس کی جان تو بچ جائے. تو انسان کے ساتھ ہمدردی. ابھی کیا ہے, سارے لوگ سیلف انٹرسٹ کو جانتے ہیں, ہیومینٹی انٹرسٹ کو نہیں جانتے. مجھے تو کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیتا جو ہیومینٹی انٹرسٹ کو جانے, سیلف انٹرسٹ پہ جیتے ہیں لوگ. دعوت نام ہے اس, دعوت نام ہے اس کوشش کا جو ہیومینٹی انٹرسٹ پہ چلتا ہے, انسان کی سمپتھی پہ چلتا ہے, انسان کی ہمدردی پہ چلتا ہے. اور سب کام جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نماز روزہ سکھائیے لوگوں کو, حج کا انتظام کیجئے آپ, کمیونٹی ورک کیجئے، ملی ورک کیجئے، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو کام ہے یہ سب سے بڑا عبادت کا کام ہے، دعوت کا کام. لیکن دعوت کو سچی اسپرٹ سے کرنا اس وقت ممکن ہے جب کہ آپ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ جو پہلی زمانے میں رسول اللہ پر جو آیت اتری تھی، پہلا جو آپ پر آیا تھا وہ پہلی وحی تو وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد جو دوسری سورہ اتری ہے وہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر. 6 سے 10 عیسوی میں جب آپ پر پہلی وحی اتری تھی تو وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد جو دوسری اتری آیت وہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اٹھو اور دنیا کو آگاہ کر دو. اس میں ہے والے رب کا فصبر، یعنی کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ، خدا کے لیے صبر کرو. خدا کے لیے کیا ہے؟ یعنی خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے صبر کا طریقہ اختیار کرو، پیشنس، ٹالرنس. یہ ہے دعوت کی لازمی شرط. تو دعوت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اتنا بڑا انعام ہے اس دعوت کا، جس دعوت کے لیے آپ اپنے کو پیچھے ہٹا لیں کہ کسی طریقے سے اس کے دل میں بات اترے، کس طرح سے اس کا دماغ بدلے، کس طرح اس کی سمجھ میں بات آ جائے. اپنے کو پیچھے ہٹا لیں، پیچھے ہٹا لیں، پیچھے ہٹا لیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے وقت اپنے کو پیچھے ہٹایا تو سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. اس کے بعد یہ سورہ اتری تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا تعلق حدیبیہ سے جڑا ہوا ہے اس سورہ کا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ جب رسول اللہ نے اور آپ کے اصحاب نے اپنے کو پیچھے کر لیا، پیچھے کر لیا، پیچھے کر لیا، تو سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. ایسے ہی واقعہ اسلام کی تاریخ میں دوسری بار ہوا ہے بڑے پیمانے پر 13ویں صدی میں، یعنی جبکہ عباسی امپائر جو تھا قائم، بہت بڑا امپائر، اس کو توڑ دیا تاتاریوں نے. مشہور واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا کہ تاتاری قبائل نکلے پہاڑی علاقوں سے اور سبرقند سے لے کر حلب تک سب تباہ کر دیا. یہاں سے بات عباسی امپائر کا خاتمہ ہو گیا. لیکن یہ ہسٹری کا ایک عجیب اور غریب ایک واقعہ ہے، میریکولس واقعہ، کہ 50 سال کے اندر اندر وہی تاتاری جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ یہ پیچھے ہٹنے سے ہوا. ریسسٹنس ختم ہو گیا، عام ریسسٹنس ختم ہو گیا، ریسسٹنس بالکل نہیں رہا. کیونکہ اس زمانے میں یہ مشہور مسلمانوں میں یہ چیز تھی، ان کا یہ ذہن تھا کہ اذا قیل لک ان تتر انہضم فلا تصدق. اس وقت جو مسلمان تھے ان میں یہ بات کہی جانے لگی کہ اذا قیل لک ان تتر انہضم فلا تصدق. اگر یہ کہا جائے کہ تاتاری ڈیفیٹ کھا گئے تو اس کو ماننا مت، کیونکہ ڈیفیٹ کھانے والا نہیں ہے وہ. مسلمانوں نے اپنے کو اتنا پیچھے کر لیا. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں، عورتوں اور مردوں کو سلیب بنا کر اپنے گھروں میں ڈال لیا. ہر تاتاری گھر میں سلیب، عورتیں مرد کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پاک بیگار. اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے، کیونکہ کوئی چوائس نہیں تھا ان کے پاس، کوئی چوائس نہیں تھا. ہر تاتاری گھر میں بہت سارے سلیب مسلمان بن کر رہنے لگے، عورتیں بھی اور مرد بھی. انہی لوگوں نے جو سلیب بننے کو قبول کر لیا تھا انہوں نے، یعنی پیچھے ہٹنے کی آخری حد ہے سلیب بن جانا، پیچھے ہٹنے کی آخری حد ہے سلیب بن جانا، سرنڈر کر دینا. انہیں نے اسلام پھیلا دیا. وہ کیسے پھیلا اسلام؟ اس کی ڈیٹیل اگر جاننا ہو آپ کو تو آپ پروفیسر آنڈل کی جو کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام پڑھ سکتے ہیں. اب ہوتا کیا تھا, یہ مسلمان جو کوئی ریسسٹنس ان کی تو ریسسٹنس نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی کنٹروورسی نہیں, بس چپ چاپ ان کی بات مان کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا تھا, اب انہوں نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے, تو پوچھتے تھے بھائی یہ کیا چیز ہے, کیونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, تاتاریوں کا کوئی مذہب نہیں تھا, وہ تو ایسے پہاڑی لوگ تھے. یہ کیا کر رہے ہو, تو کہہ رہے کہ ہم یہ وضو کرتے ہیں. پھر نماز پڑھی تو یہ کیا کر رہے ہو, یہ نماز ہے. اس کو ایکسپلین کیا انہوں نے, کسی موقع پر ان کی زبان سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو پوچھا یہ کیا چیز ہے بھائی بسم اللہ کیا چیز ہے. کسی موقع پر ان کی زبان سے نکلا کہ الحمد للہ, پوچھا یہ کیا چیز ہے بھائی الحمد للہ کیا چیز ہے. اس طرح انٹریکشن کے دوران اور جو ایک ڈفرینس دیکھتے تھے وہ اپنے کلچر میں, اس مسلمانوں کے کلچر میں ایک ڈفرینس, کہ وہ تو الحمدللہ نہیں کہتے تھے, یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. وہ تو وضو نہیں کرتے تھے, یہ وضو کر رہے ہیں. وہ نماز وہ عبادت نہیں کرتے تھے, یہ عبادت کر رہے ہیں. ڈفرینس نے کیا کیا, وہ ڈفرینس نے کیا کیا کوشچن پیدا کیا, جو کہتے ہیں یعنی جاننے کا کہ کیا ہے بھائی یہ کیا چیز ہے. تو اس انٹریکشن کے دوران ان کے سامنے جو ڈفرینسز آتے تھے, اس سے کوشچن بنتا تھا, اس سے وہ سوال کرتے تھے, اس سے آپس میں ڈسکشن ہوتا تھا, اور پھر وہ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. تو میں نے دو مثال دی آپ کو, حدیبیہ اور تاتاریوں کا قصہ, کہ پیچھے ہٹنے کی آخری حد پر چلے گئے تھے اصحاب رسول حدیبیہ میں, تو وہاں سے اسلام پھیل گیا. اور تاتاریوں کے زمانے میں مسلمان پیچھے ہٹنے کی آخری حد پر پہنچ گئے تھے, تو اسلام پھیل گیا. اس زمانے میں مسلمانوں کو یہی کرنا ہے کہ پیچھے ہٹنے کی آخری حد پر پہنچ جاؤ, سب لڑائی ختم, سب سوسائڈ بامبنگ ختم, سب گن کلچر ختم, سب کلیم ختم. جو جھگڑا ہے لینڈ کے لیے وہ سب ختم. آج بھی اگر اسلام کو ایک نیا وہ لانا ہے, اسلام کی ہسٹری میں ایک نیا دور لانا ہے, پھر سے اسلام کو اوپر اٹھانا ہے, تو وہی کرنا پڑے گا جس کا نمونہ ہم ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں, پیچھے ہٹنا. رسول اللہ جب حدیبیہ کے وقت پیچھے ہٹے تو سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. 13ویں صدی میں جب تاتاریوں کے حملے کے وقت مسلمان پیچھے ہٹے تو پھر دوبارہ وہ اسلام کے فول میں داخل ہو گئے, یہی لوگ پھر اسلام کے سپاہی بن گئے. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبہ کو سلم خانے سے. اس میں اصل بات نہیں ہے, اس شعر میں اصل بات یہ ہے کہ پیچھے ہٹے تو پھر ایسا ہوا. اس شعر میں وہ بات نہیں ہے جو اصل وہاں پر پیش آئی تھی. پیچھے ہٹنے والا آگے بڑھتا ہے, ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کرنے والے کو وکٹری ملتی ہے. یہ زندگی کا راز ہے, یہ لا آف نیچر ہے. تو دا ورک جو ہے وہ ہمارا مشن ہے, اسی پر ہمیں جینا ہے, اسی پر ہمیں مرنا ہے. لیکن یہ دا ورک کیسے ہم کر پائیں گے جب ہمارے اندر مشن والی اسپرٹ زندہ ہو. مشن والی اسپرٹ کیا ہے, ہر دوسری چیز کو ہم سیکنڈری بنا سکیں. مشن والی اسپرٹ کیا ہے, ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا, تب جا کر کے مشن والی اسپرٹ آئے گی اور مشن والا کام ہم کر پائیں گے. اور جب ہم دیکھیں, جب ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنانا ہے, تو عزت بھی سیکنڈری بن جاتی ہے, آج کل چلا ہوا ہے سیلف ریسپیکٹ، سیلف ریسپیکٹ سیکرٹری بن جاتا ہے، سیلف ریسپیکٹ بھی سیکرٹری بن جاتا ہے، کیونکہ پرائمری چیز یہ ہے کہ ان کے دل میں اسلام پہنچے، ان کے دل میں سچائی اترے، ان کے مائنڈ کو ہم بدل سکیں ہم. جب یہ بن جاتا ہے پہلا پرائمری، تو ہر دوسری چیز سیکنڈری، اپنا سیلف انٹرسٹ بھی سیکنڈری، سیلف ریسپیکٹ بھی سیکنڈری، ہر دوسری چیز سیکنڈری. تب جا کر کے اسلام کو ایک نیا ہم اسلام کو پھر سے ایک نیا یعنی دور لا سکیں گے اسلام کی ہسٹری میں. تو میں یہ آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہماری ٹیم ہے، یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تھوڑے نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دوسروں کے پاس ایک آدمی بھی نہیں ہے، ایک بھی آدمی نہیں ہے، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ایک آدمی نہیں ان کے پاس. علی گڑھ یونیورسٹی اتنی بڑی ہے، اس میں ایک آدمی نہیں. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ایک بھی آدمی یقین کیجیے ان کے پاس نہیں ہے. ایک آدمی جو بات کو سمجھے، جس کے اندر تڑپ ہو، جو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو، جس کی ڈی کنڈیشننگ ہوئی ہو، جس کا مائنڈ میں کوئی انقلاب آیا ہو، ایک بھی انسان نہیں ہے. بڑے بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے دیواریں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو میں کم نہیں سمجھتا ہوں، بہت زیادہ سمجھتا ہوں ان کو، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹیٹی کی امپورٹنس نہیں ہے، کوالٹی کی امپورٹنس ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم کو قرآن میں آیا ایک امہ تو کہتے ہیں ایک پوری قوم، پوری گروہ، ایک شخص کو خدا نے امہ کہہ دیا، ایک شخص کو خدا نے امہ کہہ دیا. ابراہیم ایک امہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص امہ ہے، اگر وہ اس کام کے لیے اسپرٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ آپ کوانٹیٹی کو کچھ بھی نہ سمجھیں، کوالٹی کو اصل امپورٹنس دیں، تب ہم اپنے کام کو آگے بڑھا پائیں گے. تو ہمیں ایک ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک انسان کے اندر مائنڈ بلڈنگ، ایک انسان کے اندر سوچ لانا، ایک انسان کے اندر مشن والی اسپرٹ جگانا، اور ایسے لوگوں کی پھر ایک ٹیم بنانا، ایسے لوگوں کی ایک ٹیم بنانا. میں ایک ٹیم جو ہے وہ بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے بڑی ہے، بڑے بڑے اداروں سے بڑی ہے، بڑے بڑی جماعتوں سے بڑی ہے. ٹیم یہ جو کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے ادھر ادھر، اسے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، نہ اب تک ہوا نہ آگے ہوگا. میں لوگوں سے کہتا ہوں ریزلٹ دیکھو، جو بڑے بڑے کراؤڈ کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ریزلٹ دکھاؤ. ریزلٹ کہاں ہے؟ ریزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، ریزلٹ تو زیرو ہے. ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط تھا. ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، بڑے بڑے کراؤڈ اکٹھا کرو. دیٹ از ناٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے انسان کو بنانا، مائنڈ کی انجینئرنگ کرنا. ایک مائنڈ کو بدلیں گے تو پھر اسے ٹیم بنے گی، وہ ہے کام. یہی ہے ماڈل رسول اللہ کا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو ان سے کہا کسی نے کہ کیا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، سر سید کو دیکھو کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ماڈل سر سید نہیں ہے، ماڈل رسول اللہ ہیں. ہمارے ماڈل نہ سر سید ہے نہ کوئی دوسرا ہے. تو یہ دیکھو کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے تب بھی دنیا میں یونیورسٹیاں تھیں بڑی بڑی، مثلا انڈیا میں دیکھے ٹیکسلا یونیورسٹی تھی، انڈیا میں ٹیکسلا یونیورسٹی تھی بہت پہلے سے، ایجپٹ میں الیگزینڈریا یونیورسٹی تھی بہت پہلے سے، گریس میں دیکھے ایتھنز یونیورسٹی تھی بہت پہلے سے، تو رسول اللہ نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. یونیورسٹی بنانے سے آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا، آپ نے کیا کیا؟ انسان بنانا. رسول اللہ کا جو ماڈل ہے وہ بڑی بڑی جماعتیں بنانا نہیں ہے، بڑے بڑے کراؤڈ اکٹھا کرنا نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا نہیں ہے، ایسا آپ نے نہیں کیا. آپ کا ماڈل ہے ایک ایک انڈیویجول تک پہنچنا، ایک ایک مائنڈ کو بدلنا، اس طرح کے انسانوں کی ٹیم بنانا، یہ رسول اللہ کا ماڈل ہے. ہم اللہ کی توفیق سے اسی ماڈل کو پکڑے ہوئے ہیں. ہمارا نشانہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک انسان کو بدلیں، ایک ایک ذہن کو بدلیں، اور اس طرح کی ایک ٹیم بنے. وہی ٹیم جو ہے آگے کام کو بڑھائے گی، کام کو آگے لے جائے گی، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ہوا. آپ نے مکہ میں ایک ٹیم بنائی، پھر مدینے میں اور ساتھی ملے، پھر ساتھی اور بڑھتے گئے، پھر اصحاب رسول کا ایک جماعت بنی، انہوں نے بہت بڑا کام کیا دنیا میں، انہوں نے دنیا کی زبانیں سیکھی. آپ غور کیا، رسول اللہ نے کہا کہ چلے جاؤ دوسرے ملکوں میں، وہاں کی زبانیں الگ الگ تھیں، بربری اور عبرانی اور سریانی اور دوسری زبانیں تھیں ان لوگوں کی. وہاں جا کر انہوں نے زبانیں سیکھی، وہاں پر انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور آج اسی دنیا کو ہم کہتے ہیں وہ یعنی عرب ورلڈ. یعنی وہاں کا کلچر بدلا، زبان بدلی، مذہب بدلا، یہ کیسے بدلا؟ وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. اسی مشنری اسپرٹ کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس طرح دعوت کر سکیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.